بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبست مليا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نخبة الصحيحين کی پانچویں روایت، اس کے متعلق حسب سابق دس چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کی تفصیلی حالات پہلی حدیث کے ضمن میں ہم پیش کر چکے ہیں. خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے اور اللہ ذوالجلال نے ان کو ایسے ایمان سے نوازا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 537 روایات انہوں نے نقل کی ہیں, اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور اللہ ذوالجلال نے ان کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا اور ان کی رائے کو بھی اللہ ذوالجلال وحی بنا کے نازل کر دیتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس راستے پہ عمر چلتے ہیں شیطان خواہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی جن کے بارے میں قبیصہ بن جابر بیان کرتے ہیں, نہ تو میں نے آج تک اللہ کی کلام کی تلاوت کرنے والا اور نہ ہی دین میں کوئی سمجھدار اور قرآن مجید کا مذاکرہ کرنے والا عمر سے بڑھ کے کوئی نہیں پایا. اور اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے, اللہ ذوالجلال نے اتنا علم عطا کیا تھا, اگر زمین میں جتنا علم اللہ تعالی نے اتارا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا, ان کے بعد اگر سارے لوگوں کا علم جمع کر دیا جائے اور اس کے مقابلے میں میزان کے دوسرے پلڑے میں سیدنا عمر کا علم رکھا جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم تمام لوگوں کے علم پہ حاوی ہوگا اور بھاری ہوگا. اس حدیث کی سند گزشتہ 4 حدیثوں کی سندیں ہم نے صحیح بخاری کی سندیں بیان کی, آج ہم صحیح بخاری کی بجائے صحیح مسلم کی سند پیش کرنا چاہیں گے, کیونکہ نخبۃ الصحیحین میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کو جمع کیا گیا ہے. اس کی سند کچھ یوں ہے, قال الامام مسلم حدثنا عبید اللہ ابن معاذ العنبری قال حدثنا ابی قال حدثنا کہمس عن ابن بریدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حديث كمتن بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. یہاں سے شروع ہو کر فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم, یہاں تک اس حدیث کا متن ہے. اس حدیث کو یاد کرنا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 3 باتیں ایک مرتبہ پھر سنیے. نظر اللہ امرأ سمع مقالتی, وفی روایت اخرى سمع منا حدیثا, وفی روایت ثالثا سمع منا شیئا. اللہ ذوالجلال تر و تازہ رکھتے ہیں اور بارونق روشن چہرہ بنائیں گے اس کا جو کوئی ایک بات، کوئی ایک حدیث یا کوئی بھی کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتا ہے، پھر اسے یاد کرتا ہے اور پھر صحیح صحیح اسے آگے پہنچا دیتا ہے۔ حدیث کا پانچواں حصہ اس حدیث کا ترجمہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی آیا، شدید بیاض الثياب، جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، شدید سواد الشعر، اور اس کے گھنے سیاہ بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پہ سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، ولا يعرفه منا احد، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم، یہاں تک کہ وہ مسافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، فاسند ركبتيه الى ركبتي، تو اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، ووضع كفيه على فخذيه، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنی رانوں پہ رکھ لیا، وقال، اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق بتلائیے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ذوالجلال کے سچے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور تو نماز کو قائم کر، وتؤتی الزکاۃ، اور زکات کو ادا کرنا، وتصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا تو حج کرے، ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تیرے پاس بیت اللہ پہنچنے کی طاقت ہو، قال صدقت، سوال کرنے والے نے یہ باتیں سنی اور کہا کہ آپ نے سچ فرمایا، قال سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہم نے تعجب کیا کہ یہ سوال بھی خود ہی کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی خود ہی کر رہا ہے، قال فاخبرنی عن الایمان، پھر وہ کہنے لگا مجھے ایمان کے متعلق خبر دیجئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، اور آخرت کے دن کے ساتھ. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تم ایمان لاؤ تقدیر کی اچھائی اور برائی کے ساتھ. قال صدقت، سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے. قال فاخبرني عن الاحسان، پھر اس نے تیسرا سوال کیا، مجھے احسان کے متعلق خبر دیجئے. قال ان تعبد الله كانك تراه، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے، ان تعبد اللہ یہ کہ تم عبادت کرو اللہ تعالی کی، کانک تراہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ، بس اگر تم نے اس کو نہیں دیکھا. فَإِنَّهُ يَرَاك، بس بے شک وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، مجھے خبر دیجئے قیامت کے متعلق. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما المسؤول عنها، قیامت کے متعلق جس سے سوال کیا گیا ہے، بأعلم من السائل وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قال فاخبرني عن اماراتها، تو سائل نے سوال کیا مجھے قیامت کی نشانیوں کے متعلق بتائیے. قال ان تلد الامة ربتها، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان تلد الامة ربتها، لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی. وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، اور یہ کہ تم دیکھو گے الحفاة العراة، الحفاة پاؤں سے ننگے، العرات ان کے جسموں پہ لباس نہیں ہوگا، العال فقراء جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، رعاء الشاء بکریوں کے چرواہے، یتطاولون فی البنیان وہ بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ کریں گے. قال سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ثم انطلق، پھر وہ سوال کرنے والا چلا گیا. فلبثت مليا، میں کچھ وقت کے لیے رکا رہا. ثم قال لي، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، اے عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت، میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ ذوالجلال زیادہ جانتے ہیں یا اس کے رسول جانتے ہیں؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنه جبریل، بے شک یہ جبریل تھے. اتاکم یعلمکم دینکم، تمہارے پاس تمہارا دین تمہیں سکھانے آئے تھے. حدیث کا چھٹا پہلو، اس حدیث کا مفہوم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین کا ورود وحی لے کے آتے تھے. اللہ ذوالجلال جب قرآن مجید دے کر جبریل امین کو بھیجتے تو کبھی تو جبریل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا, اور زندگی میں دو مرتبہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا. ایک جب سورۃ المدثر نازل ہوئی, اور دوسرا اس وقت جب سدرۃ المنتہا پہ اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو بلایا. کبھی جبریل امین دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ عنہ ارضاہ کی شکل میں تشریف لاتے, اور کبھی جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کسی مسافر کی شکل میں تشریف لاتے, جیسا کہ اس حدیث میں جبریل امین ایک مسافر کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین کی آمد ہوئی, صحابہ تشریف فرما تھے, اور آتے ہی وہ دو زانو ہو کے جس طرح سیکھنے والا شاگرد بیٹھتا ہے استاد کے سامنے, اس طرح اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگائے اور ادب کے ساتھ بیٹھ گیا, اور توجہ کو مرکوز کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھ لیا, اور تواضع اور ادب کی خوبصورت کیفیت اختیار کی, اور پھر اس کے بعد پانچ سوالات کیے. مجھے اسلام کے متعلق بتائیے. آپ نے ارکان اسلام کا تذکرہ کیا, آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے توحید کو اختیار کرنا, نماز قائم کرنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا اور حج کرنا. اس سوال کا جواب جب اس کو ملا تو اس نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ آپ نے ٹھیک کہا ہے. صحابی کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا, پوچھنے والا پوچھنے کے بعد خود ہی تصدیق کر رہا ہے, یہ کیسا سوال کرنے والا. دوسرا سوال فرشتے نے کیا جو کہ مسافر کی شکل میں تھے, ایمان کیا ہے؟ تو اسلام کے جواب میں ارکان اسلام اللہ کے رسول نے بیان کیے, اور ایمان کے جواب میں ارکان ایمان کا تذکرہ کیا. ایمان یہ ہے کہ یقین کر لو, اس بات کی تصدیق کر لو اللہ ذوالجلال کی ذات اقدس ہے, پھر اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ, پھر اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ, پھر اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, آخرت کے دن پر ایمان لاؤ, اور جو اندازہ جو تقدیر اللہ نے لکھ دی ہے وہ میری اور آپ کی عقل میں اچھی یا بری لگے اس پر ایمان لانا. یہ چھ ارکان کا تذکرہ کر دیا. اس نے تیسرا سوال پھر کیا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی کیفیت کو بیان کیا کہ عبادت اس خوبصورت اور عمدگی کے طریقے سے کی جائے کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا تو پھر اس بات کا یقین تو ہونا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال مجھے دیکھ رہے ہیں. چوتھا سوال سائل نے پھر کیا, قیامت کے متعلق مجھے بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے متعلق مجھے علم نہیں, پوچھنے والے سے زیادہ مجھے خبر نہیں. یعنی آپ کو بھی پتا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے تھے کہ یہ سائل کون ہے. تو آپ نے کیا فرمایا, جتنا آپ کو علم ہے اتنا مجھے علم ہے, میں تم سے زیادہ نہیں جانتا. پانچواں سوال سائل نے اس وقت کیا کہ چلو قیامت کی نشانیاں بیان کر دو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ بیان کی کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی, احترام اکرام ختم ہو جائے گا, اولادیں اپنے والدین پہ حکم چلائیں گی, بیٹیاں اپنی ماؤں پہ آرڈر چلائیں گی, یہاں تک کہ والدین کی حیثیت اتنی رہ جائے گی کہ بکتے بکتے ماں جو ہے وہ ایک لونڈی کی شکل میں بیٹی کے ہاتھ میں آئے گی, اور یہاں تک حالت یہ ہوگی کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی, یعنی جو ایک لونڈی تھی آخر دنیا کے ان فتنوں میں حالات ایسے بنیں گے, ماں جو ہے اس کو وہ اپنے ہاتھوں سے بیچے گی اور پھر وہ بیکتی بیکتی اسی کے پاس ہی آ جائے گی. اور ساتھ دوسری نشانی کا تذکرہ کیا, وہ لوگ جن کے جسموں میں کوئی لباس نہیں, جن کے پاؤں میں آج جوتی نظر نہیں آ رہی, جو فقیر لوگ ہیں, جو بکریوں کے چرواہے ہیں, ایک وقت آئے گا اتنا مال آ جائے گا ان کے پاس کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے کہ بڑی بلڈنگ کون بناتا ہے. کچھ وقت کے لیے سائل رکا اور آخر وہاں سے روانہ ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا, عمر تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں, میں تو نہیں جانتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب اس بات کی خبر دی کہ یہ جبریل امین تشریف لائے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. حدیث کے مفہوم کے تحت, چونکہ یہ حدیث ایک عظیم حدیث ہے, اس کی اہمیت کے متعلق چند باتیں ضروری ہیں. یہ حدیث جس کو اصل الاصول کہا گیا ہے, کیونکہ اس میں ارکان اسلام کا بھی تذکرہ ہے, ارکان ایمان کا بھی تذکرہ ہے, اور عبادات کے اندر احسان ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے عبادت کرنے کا بھی تذکرہ ہے. اس میں بہت سارے فوائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دیے ہیں, اور چار مرکزی شریعت کے پہلوؤں کو اس حدیث میں پیش کیا ہے, عقائد کا تذکرہ ہے. جیسا کہ ارکان ایمان چھ بیان ہوئے, اس میں شریعت کا تذکرہ ہے. جیسا کہ ارکان اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے, اس میں عبادت, آداب اور سلوکیات کا تذکرہ ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا تذکرہ کیا, اور پھر اس میں غیبی خبروں کے متعلق رہنمائی ہے, جیسا کہ قیامت کی نشانیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا. اس لیے اس حدیث کو علماء نے ام السنہ کہا ہے, جس طرح سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے, فاتحۃ الکتاب کہا گیا ہے, اس طرح اس حدیث کو ام السنہ اور اصل الاصول کہا گیا ہے, اور فاتحۃ الحدیث قرار دیا ہے. تو انما الاعمال بالنیات کو علماء نے فاتحۃ الحدیث قرار دیا ہے. یہ حدیث آٹھ کبار صحابہ سے مروی ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه، سيدنا أبو عامر الأشعري رضي الله عنه، أو سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. پھر ان آٹھ صحابہ سے ایک لا تعداد مخلوق نے اس روایت کو نقل کیا ہے، یہاں تک کہ متواتر حدیثوں کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے، خصوصاً وہ کتاب نظم المتناثر من المتواتر، وہ احادیث جو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، اور تواتر سے مراد یہ ہے کہ اتنے لوگ اس کو بیان کرنے والے ہیں کہ ان کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن نہیں. تو اس حدیث کو علماء نے تواتر کا درجہ دیا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے. قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں هذا حدیث عظیم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. يك ایسی عظيم حديث ہے جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے ظاہری اور باطنی تمام اعمال کا احاطہ کیا ہے، اور شریعت کے جتنے علوم ہیں اگر وہ لوٹتے ہیں تو اسی حدیث کی طرف لوٹتے ہیں. امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے هو حدیث عظیم الشأن يشتمل على شرح الدین كله. یہ بہت بڑی شان والی یہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو تفصیلی بیان کر دیا ہے. اس لیے حدیث کے آخر میں فرمایا هذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. یہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے ہیں. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے فیصلح فی هذا الحدیث ان یقال فیه انه ام السنہ لما تضمنه من جمل علم السنہ. یہ حدیث اس لائق ہے کہ اس کو ام السنہ احادیث کی ماں کہا جائے، سنت کی ماں کہا جائے، کیونکہ اس میں احادیث کے تمام مرکزی شرعی پہلوؤں کو اس حدیث نے جمع کر دیا ہے. اس حدیث کا ساتواں پہلو حدیث کا سبب ورود. کسی بھی حدیث میں اس کا کوئی سبب بیان نہیں کیا گیا. اس حدیث کا حکم هذا الحديث متفق على صحته لوروده في الصحيحين. یہ حدیث جس پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، کیونکہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. حسب سابق ہم حدیث کا دسواں پہلو نویں پہلو سے پہلے بیان کریں گے تاکہ مسائل کا تفصیلی تذکرہ بعد میں کیا جائے. یہ حدیث کس کس کتاب میں موجود ہے؟ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور یہ روایت سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح یہ روایت مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اور یہ روایت سنن النسائی میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح سنن ابی داود میں بھی موجود ہے، اور صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، اور امام نسائی کی کتاب سنن النسائی الکبریٰ میں بھی اس روایت کو بیان کیا گیا ہے۔ حدیث کا نواں پہلو اس حدیث کے مسائل اور فوائد اور ثمرات۔ اس حدیث کے اندر سب سے پہلا مہم نقطہ اسلام کے متعلق پیش کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے اسلام کے متعلق ارکان اسلام اس سائل کو بیان کیے، تو ہم بھی اسی ترتیب سے چند پہلو اور ان کی وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسلام کیا ہے اور اسلام کا معنی کیا ہے اور اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کو قبول کر لینے سے انسان کی زندگی میں کون سے ایسے فوائد اور ثمرات جمع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کے متعلق سمجھیے، اسلام یہ اسلم یسلم اسلامن سے ہے، جس کا مطلب ہے اطاعت کرنا، فرما بردار ہونا، گردن جھکا دینا، معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا، مذہب اسلام کو قبول کر لینا۔ اور اس لیے علماء نے اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے یہ لکھا ہے، هو الاستسلام للہ بالتوحید، اللہ ذوالجلال کے سامنے اور اس کی توحید کے سامنے جھک جانا، والانقیاد لہ، اللہ ذوالجلال کی توحید کو تسلیم کرنا اور اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جانا، بالطاعة، اطاعت کے ذریعے، والبراءة من الشرک واہل، اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس بات کا حکم دیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے نازل کیا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے رب نے کہا کہ مطیع ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، تو فوراً ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا میں رب العالمین کا مطیع ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال نے اس دعوے کی دلیل طلب کی اور خواب کے اندر اپنے بیٹے کو ذبح کرتے دکھایا۔ خواب انبیاء کی وحی ہوتی ہیں، انسان کی خواب کے تین زاویے ہیں، الرؤیا الصالح من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، والرؤیا السوء من الشیطان، اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، واضغاث احلام، سارا دن جب انسان سوچتا سنتا اور بولتا ہے رات کو یہی تخیلات انسان کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، عود کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رہنمائیاں دی ہیں، جب انسان بیدار ہو اور اس کو اچھا خواب آئے یا برا خواب آئے، لا تقص الا على عالم او ناصح، صرف بیان کرے تو علم والے کو یا اس کو جو اس کو صحیح نصیحت کر سکتا ہے. اچھا خواب ہے تو الحمدللہ کہے، برا خواب ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور تیسرا پہلو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تاکہ اللہ عزوجلال کسی قسم کی بلا سے اسے محفوظ رکھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، انہوں نے تیاری کی اور بیٹے نے ذبح ہونے کے لیے تیاری کی، اور قرآن مجید نے اس بات کو یوں بیان کیا کہ باپ بھی مسلمان ہو گیا، مطیع ہو گیا، اور بیٹا بھی.
فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
جب دونوں نے اطاعت کا پہلو پیش کیا، باپ گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا کٹوانے کے لیے تیار ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ اور پیشانی کے بل اس کو لٹا دیا. اللہ عزوجلال نے اس اطاعت کے پہلو کو دیکھا، گردن جھکا دینے کے معنی کو جان لیا، جنت سے ایک جانور چھری کے نیچے لٹایا اور اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو محفوظ رکھا، اور ساتھ ہی یہ بات کہہ دی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا. ان كذلك نجزي المحسنين، جن کی زندگی میں یہ احسان کا پہلو ہو کہ وہ اللہ کے حکم کو انتہائی اعلی درجے پہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم ان کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. رہتی دنیا تک اللہ عزوجلال نے قربانی کی سنت کو جاری کر دیا. تو اسلام کا مطلب بنیادی طور پہ سلامتی ہے، فرما برداری ہے، اطاعت کرنا ہے، اور اللہ کی توحید، اور اسی طرح اللہ عز و جلال کے اوامر کو مان لینا، اور شرک اور مشرکین سے برات کا اظہار کرنا. علامہ کفوی بیان کرتے ہیں کہ کچھ علماء نے اسلام کی تعریف یہ کی ہے، والاعتراف مع الاعتقاد بالقلب والوفاء بالعمل. اسلام کلمہ طیبہ کا زبان سے اقرار اور دل کے اعتقاد اور عمل سے تصدیق اور وفاداری کا نام ہے. اس لیے اللہ عز وجل نے قرآن مجید کے اندر اس کے بہت سارے ثمرات کو پیش کیا ہے. 100 سال تک حالت کفر میں رہنے والا اگر اسلام کو قبول کر لے تو اللہ عزوجلال اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے.
قل للذین کفروا ان ینتہوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.
کافروں سے کہہ دیجئے اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اگر یہ باز نہ آئیں تو یہ پہلے کافر نہیں ہیں، ان سے پہلے لوگ بھی جنہوں نے کفر کیا اللہ عزوجل نے ان کو بھی عبرت بنایا، تو عبرت یہ بھی بنیں گے. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب بیعت کرنے آئے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو اپنا ہاتھ آگے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیعت لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا یہ کیا؟ قال اشترط، میں تو شرط لگاؤں گا، پہلے بتائیے کہ مسلمان اگر ہو گیا تو پچھلے گناہ میرے معاف ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، ان الاسلام يهدم ما كان قبله، اسلام یعنی زبان سے اقرار کر لینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اقرار سے ہی پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. وان الہجرت تهدم ما كان قبلها، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وان الحج يهدم ما كان قبله، اور جب انسان حج کرتا ہے تو اس کے سابقہ گناہوں کو رب تعالی معاف کر دیتے ہیں. اسلام کو قبول کرنے کا دوسرا فائدہ، دل کی دنیا آباد اس وقت ہوتی ہے، دل کے اندر راحت اس وقت پہنچتی ہے، انسان کا شرع صدر اس وقت ہوتا ہے جب وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے. وگرنہ قلق، انقباض اور گھٹن یہ دل کا ایک حصہ بن جاتا ہے. اسلام کو اللہ تعالی نے نعمت بنایا ہے، اس نعمت کو جو قبول کر لیتا ہے اللہ عز وجل اس کے سینے کو بھی کشادہ کر دیتے ہیں.
فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.
جس شخص کو اللہ رب العزت راہ راست پر ڈالنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتے ہیں. اور آج معاشرے کے اندر انسان سوچ سکتا ہے دین کی بات سن کے، دین کے احکامات سن کے، دین کے پہلوؤں کو دیکھ کر اگر دل میں خوشی آتی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا اسلام پیارا ہے، لیکن دین داروں کو دیکھ کر یا دین کے مسائل سن کر، دین کی گفتگو سن کر اگر دل میں گھٹن محسوس ہوتی ہے اور انسان تنگی کی شکایت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس مجلس سے اٹھ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالی نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا، اور یہ اس نعمت سے محروم ہے. جب تک کہ توبہ کر کے اس نعمت کی طرف پلٹ کے نہیں آ جاتا، اسلام ملنے کے باوجود بھی اگر یہ گھٹن موجود ہو اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام کی لذت سے آشنا نہیں ہوا، اسلام کی حلاوت اور مٹھاس اللہ تعالی نے اس کو عطا ابھی تک نہیں کی. اسلام کا تیسرا فائدہ، اسلام کو قبول کر لینے سے انسان تھوڑا سا عمل بھی کرے تو رب تعالیٰ اس کے بدلے بھی اسے جنت عطا کر دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک آدمی دور سے سواری کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ایاکم یرید، دیکھنا یہ سوار آپ کا ارادہ کر رہا ہے. صحابہ الرٹ ہو گئے. سواری پہ بیٹھا ہوا سوار جب وہاں پہنچتا ہے، سواری کو روکتا ہے اور سوال کرتا ہے ایوکم یزعم انہ نبی، کون ہے تم میں سے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اصابت، جس کی تلاش میں ہو وہ آپ کے سامنے ہے. فتحلل وجہ الرجل، اس شخص کا چہرہ کھل کھلا گیا، اس کی وہ خواہش پوری ہو گئی جس کی تکمیل کے لیے وہ کہاں سے نکلا تھا. نہ اسے بھوک کا خیال، نہ اسے پیاس کا خیال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ. سواری پہ بیٹھے بیٹھے اس نے کلمہ پڑھا، ابھی نیچے نہیں اترا، سواری نے اپنا پاؤں اٹھایا اور جب دوبارہ رکھا تو ایک بل میں وہ پاؤں چلا گیا. سنبھلتے سنبھلتے سوار گر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالرجل یا عمر یا سلمان، عمر سلمان ذرا دیکھو. فیجلسانہ فلم یجلس ویحرکانہ ولم یتحرک، اس کو بٹھانا چاہتے ہیں وہ بیٹھتا نہیں، اس کو حرکت دیتے ہیں اور وہ آخری سانسوں میں جا چکا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اس کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے خوشے دو فرشتے لے کے آئے ہیں جو اس کے منہ میں داخل کر رہے ہیں، لگتا ہے یہ بھوک کی وجہ سے فوت ہوا ہے. کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے اور کتنے حج کیے، کتنا صدقہ دیا، صرف اسلام کو قبول کیا ہے. اور یہ وہ واحد انسان ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے جنت کے خوشے مرنے سے پہلے کھلا دیے. یہ واحد انسان اسلام کو قبول کرنے سے، انسان کا معمولی سا معمولی عمل بھی انسان کو اتنے بڑے اجر کا تحفہ دے دیتا ہے کہ انسان کا تصور وہاں تک سفر نہیں کر سکتا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ کیا خیال ہے، میں پہلے مسلمان ہو جاؤں یا پہلے لڑائی کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے مسلمان ہو جاؤ. انا لن نستعین بمشرک، ہم مشرکوں سے مدد نہیں لیتے. انا لن نستعین بمشرک، مسلمان پہلے ہو جاؤ پھر میرے ساتھ آ کے لڑائی کرنا کافروں کے مقابلے میں. وہ مسلمان ہوا اور ساتھ ہی لڑائی میں شریک ہو گیا. فقتل، اور شہید ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل قلیلا وَأُجِرَ كَثِيرًا، دیکھو اس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے، اجر اللہ نے اس کو کتنا عطا کر دیا ہے. اسلام کو قبول کیا اور شہید ہو گیا، نہیں کو نماز روزہ حج زکات صدقہ، شہادت کی وجہ سے وہ مرتبہ اس کو عطا کیا گیا کل قیامت کے دن 70 لوگوں کی سفارش کرے گا اور پہلے قطرے پہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے، اور اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے. اور دیگر بھی انعامات کا حدیث میں تذکرہ ہے. اسلام کا چوتھا فائدہ اور ثمرہ، اسلام ایک ایسی نعمت ہے دنیا اور آخرت کی خیر و برکات انسان کو ملتی اس وقت ہے جب انسان اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنا یعطی بها اللہ فی الدنیا ویجزی بها فی الآخرہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان لانے والے پر، اسلام کو قبول کرنے والے پر ایسا احسان کرتے ہیں، کوئی ظلم نہیں کرتے، اس کی نیکی کا بدلہ اللہ ذوالجلال دنیا میں بھی دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اس کا بدلہ اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو آیت نازل ہوئی، جو کہ پانچواں فائدہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، یہ دستور حیات ہے۔ اللہ عز وجل نے قرآن مجید میں فرمایا،
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔
آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پہ اپنی نعمت کی تکمیل کر دی ہے، اور اسلام کو بطور دستور حیات میں نے پسند کر لیا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر کتنی فکری کمزوری آ چکی ہے۔ یہودی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکٹھے ہو کے آئے اور کہنے لگے، آیت فی کتابکم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا۔ ایک آیت تمہاری کتاب کے اندر اللہ نے ایسی نازل کی ہے، اگر یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ پوچھا کون سی آیت؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، اليوم اکملت لکم دینکم۔ کس وجہ سے؟ اتنی عظیم آیت ہے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے۔ کہا ہم جانتے ہیں یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، حجت الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، عصر کے بعد آپ سواری پہ سوار تھے، صحابی نے لغام پکڑی ہوئی تھی اور یہ آیت نازل ہوئی، اور عرفے کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، ہم نے بھی اس کو خوشی کا دن ہی رکھا ہے۔ اگر کوئی حج کرنے نہیں گیا، اس دن روزہ رکھ لیتا ہے تو دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو میدان عرفات میں پہنچ جائے، الحج عرفہ، اس کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ عز وجل کتنے لوگوں کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے پانچ نقطے اسلام کے فوائد اور ثمرات کے ضمن میں پیش کیے ہیں۔ چھٹا فائدہ، اسلام پہ جو راضی ہو جاتا ہے اللہ ذوالجلال اس پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کہہ دیتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی، تیرے رسول کو سچا رسول مان کے راضی، اور اسلام کو دستور حیات مان کے راضی، اللہ عز الجلال نے اس کے لیے پانچ انعام رکھے ہیں۔ غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه، ساری زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. دوسرا فائدہ، دنیا کے اندر اگر کسی ظالم یا ظالم حکمران سے اسے خوف ہے، یہ پڑھ لیتا ہے رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال اسے ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما دیتے ہیں. تیسرا انعام، قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کی سفارش اور شفاعت کریں گے، مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جنت میں جائے گا. چوتھا انعام یہ ہے، لَآخُذَنَّهُ بِيَدِ أَنَا الزَّعِيمِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات کا ضامن ہوں کہ میں خود اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. پانچواں فائدہ، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، رب تعالی قیامت کے دن جنت میں انعامات اس وقت تک دیتے رہیں گے جب تک یہ کہہ نہیں دے گا کہ رضیت یا رب، بس میرے رب میں راضی ہو گیا. ساتواں فائدہ، کامیابی اور کامرانی اللہ نے لکھی اس کے لیے ہے جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اسلام کو قبول کیا اور پھر وہ برابر روزی دیا گیا، نہ تو اتنا مال اس کے پاس زیادہ ہے کہ طغیانی پہ اتر آتا ہے اور نہ ہی اتنا تھوڑا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، برابر رزق دیا گیا. وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اس کو اللہ نے قناعت کی نعمت سے نواز رکھا ہے. آج کچھ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب تو وہ ہوا، خواہ وہ کافر ہے، یہودی ہے یا عیسائی، جس نے بہت کچھ جمع کر لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار. میرا تذکرہ اگر کوئی یہودی اور عیسائی سن لیتا ہے پھر وہ مجھ پہ ایمان نہیں لاتا اور اسی حالت میں مر جاتا ہے، قیامت کے دن یہ جہنم کا ایندھن بنے گا. تو کامیاب کون ہے؟ جس نے اسلام کو قبول کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آٹھویں خوشخبری یہ دی ہے، روشن زندگی اس انسان کی ہے اور روشن قبر اس انسان کی ہوگی، اور قیامت کے دن بھی اس کے آگے پیچھے نور اور روشنی ہوگی جس نے اسلام کو قبول کیا ہے.
أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال
شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے روشنی ہی روشنی ہے، اور ہلاکت تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور وہ واضح گمراہی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو آگ سے نجات کا ذریعہ بیان کیا ہے. ایک یہودی بچہ جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا, آپ اس کی عیادت کے لیے گئے جب وہ بیمار ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم, مسلمان ہو جاؤ. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, باپ بھی بیٹھا تھا. اس نے کہا اطیع اب القاسم, تم بات مان لو. یہودی ہے, اس نے کلمہ پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, اتنے خوش ہوئے. کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. اللہ تیری ہی تعریف ہے جس نے میری وجہ سے اس شخص کو جہنم سے آزاد کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو قبول کرنے کو جنت کا ذریعہ بیان کیا ہے. نجد سے ایک انسان آیا اور آ کے اس نے اسلام کے متعلق سوال کیا. آپ نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کیا کرو, نماز کو قائم کرو, زکات ادا کیا کرو. سوالی سوال کرنے والا پوچھتا ہے نماز کے علاوہ بھی کوئی چیز فرض ہے؟ کہا اگر تم نوافل پڑھنا چاہو. کہا روزے کے علاوہ بھی کوئی فرض ہے؟ کہا اگر تم نفلی روزہ رکھنا چاہو. کہا زکات کے علاوہ بھی کوئی فرض ہے؟ کہا اگر تم صدقہ کرنا چاہو. وہ وہاں سے نکلا اور کہتا ہے نہ میں اس بات پہ اضافہ کروں گا نہ اس میں کوئی کمی کروں گا. زیادتی اور نقص اس کو میں اختیار نہیں کروں گا, جو کچھ میں نے سنا ہے اسی طرح ہی کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح ان صدق, اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا. اور جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا اگر اس نے اس بات کی پابندی کی جو وعدہ کر کے گیا ہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا. دوسرا سوال اس حدیث کے اندر ایمان کے متعلق ہے. ایمان اس کا مطلب ہے تصدیق کرنا, کسی بات کو سچا سمجھنا. ایمان کا مطلب ہے اطمینان پا لینا, بھروسہ کرنا, قلبی سکون مل جانا. ایمان امن سے بھی ہے. وہ شخص جس کی سوچ میں امن ہو, جس کی بات میں امن ہو, جس کے ہر عمل اور فعل میں امن ہو, اس شخص کو مومن کہتے ہیں. جو امن پسند ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے. اسلام زبان سے اقرار کرنا ہے, ایمان دل سے اس بات کی تصدیق کرنی ہے. دل سے یہ مانے کہ اللہ کی ذات ہے, اس کے رسول بھی تھے, اس کے فرشتے بھی ہیں, اللہ نے کتابیں بھی نازل کی ہیں, آخرت کا دن بھی ایک دن آنے والا ہے, اور اللہ نے تقدیر لکھی ہے جو بسا اوقات ہمیں اچھی لگتی ہے کبھی بری لگتی ہے, لیکن اللہ کے اندازے سچے ہیں, اس میں کوئی خلل نہیں, کوئی نقص نہیں. اس لیے کچھ علماء نے تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے الایمان له خمسة ارکان, ایمان کی تعریف کے پانچ رکن ہیں. اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا. تصدیق بالجنان, دل سے اس بات کی تصدیق کرنا. وعمل بالارکان, اور جسم کے اعضاء کو عمل میں لگانا. یزید بطاعت الرحمن, اللہ کی اطاعت سے انسان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے. وینقص بطاعت ابی مرت الشیطان, اور شیطان کی پیروی سے انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جو نازل ہوا اس نے کچھ خوشخبریاں دی ہیں. جب انسان کے دل میں یقین آ جاتا ہے, تصدیق آ جاتی ہے, تب وہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے، پھر وہاں سے گرتا نہیں ہے.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم.
جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر عمل صالح بھی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی سیدھے راستے کی رہنمائی انہی لوگوں کی کرتے ہیں. جس شخص کے دل میں تصدیق نہیں ہے اور اس کا عمل نہیں ہے، صرف وہ دعویٰ کرتا ہے، کبھی وہ صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتا. دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن دل میں اس کی حقیقت کو جگہ دے دینا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ اصل ایمان ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ عز الجلال دنیا میں ان لوگوں کو بلندیوں سے نوازتے ہیں اور کام ایک کریں گے اجر دگنا دیا جائے گا، جن کے دل میں تصدیق آ جائے اور یقین ہو جائے، ان کا ایمان خوبصورت ہو جائے.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
بلندی اور رفعت لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا اور علمی درجات کو حاصل کیا. اور دوسری جگہ فرمایا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
ایمان والو، اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اس کی رسول پر بھی ایمان لاؤ. کیا ہوگا؟ یُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ، اللہ تمہیں دگنی رحمت سے نواز دیں گے. راحتیں، مسرتیں، خوشخبریاں مومنوں کے لیے ہیں جن کے دل میں اللہ کے بارے میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے.
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تحتها الانہار.
خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے. کس بات کی خوشخبری؟ ایسے باغات کی خوشخبری جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ اس بات کی خوشخبری بھی دیتا ہے، دکھوں اور غموں سے نجات اس وقت ملتی ہے جب انسان مومن بنتا ہے. اسلام کا دعویٰ کر لینے سے انسان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو انسان عمل کر کے مومن ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے نکالا، محفوظ کیا ہر تکلیف سے، تو ساتھ یہ حکم جاری کیا،
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ.
ہم نے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی ندا کو سنا اور اس کو بھی ہم نے غم سے نجات دی، ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیا کرتے ہیں. مومن جب انسان بنتا ہے تو پھر کافر کا تسلط نہیں ہوتا. مسلمان پہ کافر ظلم ڈھاتا ہے, کافر اس کی عزت سے کھیلتا ہے. ایمان جب مضبوط ہو جائے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے, پھر مومنوں پہ کافروں کا تسلط نہیں ہوتا.
وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.
کافروں کا غلبہ مومنوں پہ ہرگز نہیں ہوگا, بلکہ دنیا کے اندر دین کی امامت اور زمین پر حکمرانی اللہ ذوالجلال دیتے ہیں تو مومنوں کو دیتے ہیں. اسلام کے بعد جب وہ ایمانی درجے تک پہنچتے ہیں پھر اللہ ان کو لیڈر بناتے ہیں.
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
ہم نے انہیں امام اور مقتدا بنایا, کب؟ جب ان کے دل میں ہماری آیتوں کا یقین پیدا ہو گیا. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں,
وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
اللہ نے وعدہ دیا ہے ان لوگوں کو جو ایمان قبول کرتے ہیں اور پھر عمل صالح کرتے ہیں. یہاں جتنی آیات آپ سن رہے ہیں ایک بات کا اضافہ خود بخود ہوتا جا رہا ہے, ایمان کے ساتھ عمل کا تذکرہ ہے. مومن کہتے ہی اس کو ہے جو عمل کرتا ہے. عمل کے بغیر ایمان کی کوئی حقیقت ہے ہی کوئی نہیں. اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے, لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکن ما وقر فی القلب وصدقته الاعمال. ایمان کسی تمنا کا نام نہیں ہے کہ تمنا کر لی تو مومن ہو گیا. یہ کوئی زیور تو نہیں ہے کہ پہن لیا اور کہا کہ میں خوبصورت ہو گیا ہوں. ایمان تو دل کی تصدیق ہے اور عمل کا نام ہے. اس لیے جب عمل آ جائے تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو زمین میں خلافت دیں گے جس طرح پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا, اور اللہ رب العزت پھر ان کو تقویت بھی پہنچائیں گے اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے. کب تبدیل کریں گے؟ جب وہ شرک نہیں کریں گے, خالص اللہ کی عبادت کریں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا, سب سے افضل عمل یہ ہے, ایمان باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا, یہ تمام اعمال سے افضل ہے. اور اللہ ذوالجلال نے یہ وعدہ کیا ہے, مومن جب انسان بن جاتا ہے تو بے حساب اجر اللہ دیتے ہیں جب اس کی نیت میں اخلاص آ جائے.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون.
جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نہ ختم ہونے والا اجر عطا کریں گے, اور بلکہ عزتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تو یا اپنے لیے یا پیغمبروں کے لیے یا مومنوں کے لیے.
وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
اللہ اور اس کے رسول اور تمام مومنوں کے لیے ہی عزت ہے, لیکن منافقوں کو اس بات کا یقین نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایماندار بن گیا تو لوگ تو مذاق کریں گے, عزت تو ختم ہوگی. عزتوں کا مالک اللہ ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جا رہے تھے, سعد رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے جب مصر جابیہ فتح کرنے جا رہے تھے, تو انسان تھکاوٹ کی وجہ سے اپنی جوتی اتار لیتا ہے, انہوں نے بھی اتار لی, پیدل چل رہے تھے, جوتی اٹھا کے کندھے پہ رکھی. سعد کہتے ہیں مصر آنے والا ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا جو لیڈر ہے اس کے پاس ایٹیکیٹس نہیں ہے. سیدنا عمر کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں سعد اگر تم سعد نہ ہوتے تو میں مار مار کے تجھے عبرت بنا دیتا. اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ, ہم ذلیل ترین قوم تھے, ہمیں عزت اللہ نے اسلام کی وجہ سے دی ہے. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَ اللَّهُ أَذَلَّنَ اللَّهُ, اگر ہم نے اسلام کو اور ایمان کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے عزت چاہی تو اللہ ہمیں دوبارہ ذلیل کرنے پر بھی قادر ہے. عزت مومنوں کے لیے ہے, اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاں عزت کی بات کی ہے وہاں یہ نوید سنائی ہے کہ میں اپنا محبوب بناتا اس کو ہوں جو مومن بن جائے.
اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا,
جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں اللہ ذوالجلال ان کے لیے محبت کا انتظام کس طرح فرماتے ہیں, سیجعل لهم الرحمن ودا, اپنے مقربین اور محبوب لوگوں کی صف میں اسے شامل کر لیتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے ایسے مومنوں کے لیے ہی جنت کو بطور مہمان نوازی کے تیار کیا ہے.
اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولًا,
ایمان لانے کے بعد جو عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت جو اپنے ہاتھ سے تیار کی ہے, جنت عدن, وہ ان کے لیے بطور مہمان نوازی تیار کی ہے. تیسرا سوال جبریل امین نے احسان کے متعلق کیا. احسان کیا ہے؟ تحسین الظاہر والباطن, انسان جس طرح ظاہری ٹیپ ٹاپ کرتا ہے خوبصورت بننے کے لیے اس کا دل بھی خوبصورت ہو. ظاہر اور باطن خوبصورت بنانا یہ احسان ہے. کسی بھی کام میں عمدگی پیدا کرنا, خوبصورتی پیدا کرنا, اس کو آراستہ کرنا احسان ہے. کسی کے ساتھ خیر خواہی اور نیکی اور مہربانی کرنا یہ احسان ہے. اور اس حدیث کے اندر بھی احسان کی تعریف پیش کی گئی ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ, اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. جب انسان کسی بڑے کی آمد, بڑے کی موجودگی کا تصور لاتا ہے تو ہر کام بڑی عمدگی سے کرتا ہے. اس طرح عبادت کرو کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس لیے اپنی عبادت کو خوبصورت بناؤ، دل لگاؤ، خشوع اور خضوع اختیار کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، جب انسان فرض نماز کا وقت ہوتا ہے صرف وضو خوبصورت کر لے، پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع اور سجدے کر لے، یہ دو رکھتے ہی انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے. اور حالت یہ ہے، خشوع یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو تب ہی مکمل نماز کا اسے ثواب ملتا ہے، وگرنہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کو نماز کا دسواں حصہ ملتا ہے، نواں اور آٹھواں اور ساتواں حصہ ملتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ آج پاس مارکس کتنے ہوتے ہیں، اور حدیث کہہ رہی ہے عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها. کچھ لوگوں کو نماز کا دسواں حصہ ملتا ہے، نواں، آٹھواں، ساتواں، چھٹا اور پانچواں اور چوتھا اور تیسرا حصہ اس کی نماز کا اس کو ملتا ہے اجر، باقی اجر سے محروم ہوتا ہے. اور آپ یہ حدیث سن کے حیران اور پریشان بھی ہوں گے، لیکن اللہ نے اس پریشانی کو ختم کرنے کا ایک راستہ بھی دیا ہے. حدیث کیا ہے؟ ان الرجل لیصلی 60 سنہ وما تقبل له صلاۃ. ایک شخص 60 سال نماز پڑھے گا، اس کا مطلب ہے اس کی عمر 70 سال ہوگی، کیونکہ 10 سال کی عمر میں ہی نماز مار کے پڑھانے کی اللہ کے رسول کی طرف سے یہ وعید بھی آئی ہے اور خوشخبری بھی دی گئی ہے. لیکن قیامت کے دن ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی. آپ سوچ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس نے وضو نہ کیا ہو، نہیں وضو کیا ہے. چلو ہو سکتا ہے اس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی ہو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتا ہے پھر کیوں قبول نہیں ہوگی؟ حدیث کہتی ہے لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. اس نے اگر رکوع مکمل کیا ہے تو سجدہ مکمل نہیں کیا، اگر دو سجدے مکمل کیے ہیں تو اس کی جو ہے نماز کی رکوع میں ختم ہو گئی. وہ رکوع کرنے کا جو طریقہ ہے وہ صحیح جھکتا ہی نہیں ہے، وہ رکوع کی وہ کیفیت اختیار کرتا ہی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں 60 سالہ عبادت بھی اس کی ضائع ہو جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے مسلمانوں کو اس بات کی خوشخبری سنائی، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو وضو بھی اچھا کرتا ہے اور پھر وقت پہ نماز پڑھتا ہے اور احسان کے درجے پہ جا کے نماز پڑھتا ہے خشوع کے ساتھ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کو ضرور بخشوں گا، اس کی میں ضرور مغفرت فرماؤں گا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو رکھتے دل لگا کے انسان پڑھ لے اچھا وضو کر کے، کوئی سوچ اور نہ سوچے، اللہ کی طرف توجہ ہو، قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہے، قلب و قالب سے توجہ اللہ کی طرف ہے. الا وجبت له الجنہ، اللہ ذو الجلال اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں صرف دو رکعتوں سے. شرط یہ ہے کہ وہ اس سکون سے اس عمدگی کے ساتھ پڑھی جائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں دل کو سکون نہیں ملتا، نماز سکون سے پڑھیں دل کو بھی سکون ملے گا. سکون نہیں ہے زندگی میں، نماز سکون سے پڑھیں. صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی یہ قصہ لے کے آئے ہیں، ایک غلام نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوا بلایا، ادھر آؤ، آج کے بعد تم آزاد ہو.
کیوں؟
اتنی خوبصورت نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا. اگر یہ غلامی سے نجات دے سکتی ہے خوبصورت نماز, تو یہ جہنم سے بھی نجات دے سکتی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اعلان کیا ہے, میری سرپرستی رہنمائی نصیب اس کو ہوتی ہے جس کے اندر احسان آ جاتا ہے. احسان کا مطلب خشوع اور خضوع کی کیفیت آ جاتی ہے.
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.
جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی وہ دین کی راہ میں کوشش کرتے ہیں, اللہ انہیں ضرور سیدھا راستہ دیتے ہیں, اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. رہنمائی ان کے ہاتھ نیکی کی طرف, ان کے پاؤں نیکی کی طرف قدم اٹھاتے ہیں اور اٹھتے ہیں. ان کی سوچ بھی نیکی کی ہوتی ہے. کب؟ جب ان کے اندر یہ احسان کی کیفیت پیدا ہو جائے. اور یہ وہ عمل ہے, جب انسان کام کو اتنا اچھا کرتا ہے تو دنیا کے اندر بھی جس کا کام ہو وہ کتنا خوش ہوتا ہے. عبادت کے لیے جب انسان کھڑا ہو تو کوئی اور خیال نہ ہو. اس لیے حدیث قدسی ہے, ابن آدم تفرغ لعبادتی, اے آدم کے بیٹے عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. کیا ہوگا جب تم عبادت کے لیے فارغ کر لو گے؟ املأ يديك مالا واملأ قلبك غنا, میں تیرے ہاتھوں کو بھی رزق سے بھر دوں گا اور تیرے دل کو بھی غنا سے بھر دوں گا. وإلا تفعل, اور اگر تم نے عبادت میں بھی کھڑے ہو کے اپنی ہی سوچی سوچی, املأ يديك شغلا ولم اسد فقرك, ہمیشہ تم فقیری کی شکایت کرتے رہو گے اور تمہارے ہاتھوں کو میں کاموں سے بھر دوں گا. صبح کو بھی ڈیوٹی ہے, شام کو بھی ڈیوٹی ہے, لیکن معاملہ سیدھا نہیں ہو رہا. کس وجہ سے؟ حدیث قدسی ہے, رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے سے ان مسائل کا حل ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر کے یہ خوشخبری سنائی کہ احسان کا درجہ حاصل کرنے والوں کو قیامت کے دن وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے. ایک ہے انسان دنیا میں خواہش کرتا, اللہ جنت میں پوچھیں گے تمنا یا عبدی, میرے بندے تمنا تو کرو. فیتمنا حتی تنقطع الامانی, ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گے اور ساری اللہ پوری کر دیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی اسے یاد کروائیں گے, تم یہ بھی خواہش کرتے تھے, تمہاری یہ بھی تمنا تھی. اللہ عز الجلال جنت کی ساری نعمتیں دینے کے بعد اپنے دیدار سے سرفراز فرمائیں گے.
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً,
احسان کرنے والوں کے لیے جنت بھی ہے اور اللہ کا دیدار بھی ہے. اللہ کا دیدار جب نصیب ہوگا جنتی جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے. چوتھی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی وہ تھی قیامت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے علم میں نہیں ہے. کہا چلو قیامت کی نشانیاں بیان کر دیجئے. عربی زبان میں الساعة گھڑی کو بھی کہتے ہیں. عربی زبان میں الساعة یہ گھنٹے کو بھی کہتے ہیں اور ایک مقررہ وقت کو بھی کہتے ہیں, اور مراد اس سے یہ ہے وہ گھڑی جب پوری کائنات کو فنا ہو جانا ہے.
ایسا فنا ہونا
جس کے بعد کوئی اس کی حقیقت نہیں رہے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی کہ اس قیامت سے ڈر جاؤ جو قریب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قیامت کے تین معنی سمجھائے ہیں. الساعہ سے مراد انسان کی موت بھی قیامت ہے. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته. خسارہ پانے والے ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں, لیکن جب اچانک ان پہ الساعہ قیامت آ جاتی ہے یعنی موت آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. پھر وہ کہتے ہیں کاش, ہائے افسوس, ہم نے اس میں کوتاہی نہ کی ہوتی. اس کو قیامت صغرا کہتے ہیں. ایک قیامت وسطی ہے, ایک ہی صدی کے لوگ جب ساری دنیا سے چلے جائیں تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الساعہ قیامت کہا ہے. کچھ دیہاتی آئے اللہ کے رسول کے پاس, انہوں نے قیامت کے بارے میں سوال کیا. آپ نے سب سے چھوٹے بچے کی طرف دیکھا اور فرمایا جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو تم پہ قیامت آ جائے گی, یعنی اس صدی کے سارے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے. اس کو قیامت وسطی کہتے ہیں. اور ایک قیامت کبرا ہے, وہ قیامت جس دن پوری کائنات کو قبروں سے نکلنا ہے اور حساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے.
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.
اے میرے محبوب, لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟
آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے,
اور شاید کہ قیامت قریب ہی ہے, موت بھی قریب ہے, اور جب انسان مر گیا اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دوسرا سوال کیا گیا قیامت کے متعلق, کہ اگر آپ کو قیامت کا علم نہیں تو نشانیاں ہی بتا دیجئے. آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دو کا اشارہ کیا. قیامت کی نشانیاں اس کی دو قسمیں ہیں, علامات صغرا اور علامات کبرا, چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں. چھوٹی نشانیاں وہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اس وقت تک ان کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہونا شروع نہیں ہو جائیں گی. کون سی چھوٹی نشانیاں ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے, بعثتو انا والساعہ کہاتین, مجھے اللہ رب العزت نے مبعوث کیا ہے, میں قیامت کے قریب مبعوث ہوا ہوں. جس طرح دو انگلیاں قریب ہیں اس طرح قیامت اور میری بعثت قریب ہے. دوسری نشانی, ایک وقت آئے گا قیامت کی نشانی یہ ہوگی علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی اور قتل و غارت بھی عام ہو جائے گی. راج ہوگا تو جہالت کا ہوگا. ان بین یدی الساعة ایاما یرفع فیہا العلم وینزل فیہا الجہل. ایسا وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ علم اٹھا لیا جائے گا, علم والے فوت ہو جائیں گے اور جہالت معاشرے پہ راج کرے گی. ویکثر فیہا الحرج والحرج القتل، اور کثرت سے قتل و غارت ہوگی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب پڑوسی پڑوسی کو قتل نہیں کرے گا، بھائی بھائی کو قتل کر دے گا، بیٹا باپ کو قتل کر دے گا. اس طرح قتل و غارت عام ہو جائے گی. قیامت کی تیسری نشانی جو چھوٹی نشانیوں میں سے ہے، لوگوں کے اندر تناکر پیدا ہوگا. تناکر کسی کو پہچانتا ہی نہیں، صرف سلام اس کو کہیں گے جس کو جانتے ہوں گے، باقی کسی کے ساتھ پہچان ہی نہیں. ان بین یدی الساعه تسلیم الخاصه، قیامت کے قریب تعارف اور سلام صرف خاص لوگوں تک محدود ہو جائے گا، بیگانگی مسلمانوں کے اندر بھی آ جائے گی. چوتھی نشانی، وقت میں بے برکتی آ جائے گی، بدعملی پھیل جائے گی، مال ہونے کے باوجود بھی لوگ بخیل ہو جائیں گے. یتقارب الزمان، وقت بہت جلدی گزرے گا. وینقص العمل، عمل ناقص ہو جائے گا. ويلقى الشح، اور دلوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی، ہر شخص روتا نظر آئے گا، اور مال اس کے بعد بہت ہوگا. پتہ کب چلتا ہے؟ جب ڈکیتی ہوتی ہے. کیا ہوا؟ زیادہ نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں، بس 2 ملین تھا گھر میں اور چور آئے لے گئے. اور یہ وہ شخص ہے جس پہ لوگ ترس کھاتے تھے کہ اللہ اس پہ رحمت فرما دے، اس کی ضروریات کو پورا کر دے. مال کی 2 مصیبتیں ہیں، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائیں، اس مال سے محبت نہ کرے، اس کو ضرورت کے لیے سمجھے کہ ضرورت پوری کرنے کے لیے. پہلی مصیبت، انسان 1 بلین کا مالک ہے، 1 روپیہ بھی ساتھ قبر میں لے کے نہیں جائے گا. اب کسی بھی عقل مند درزی سے کہہ دیں، خیاط سے کہہ دیں، چلو زیادہ نہیں تو 2 جیبیں لگا دو، نہیں لگائے گا. اگر تم وصیت کر بھی جاؤ گے تو تمہارے لواحقین لگانے نہیں دیں گے. پہلی مصیبت یہ ہے، آپ بلینز کے مالک ہیں، قبر میں 1 پیسہ بھی ساتھ نہیں جائے گا. دوسری مصیبت، ساتھ آپ کے 1 پیسہ نہیں گیا، یہ موج یہ مستی لواحقین کے حصے میں آئے گی، لیکن حساب تمہیں دینا پڑے گا. اس سارے پیسے کا حساب تمہیں دینا پڑے گا کہ کہاں سے آیا تھا اور پھر تم نے کہاں خرچ کیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، مال کی فراوانی آ جائے گی. لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، جس طرح پانی چلتا ہے مال دنیا کے پاس، اس طرح آئے گا. حتی یہم رب المال من یقبلہ منہ صدقہ، لوگ صدقہ لے کے باہر نکلیں گے، کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، سب کے پاس مال ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، والذی نفس محمد بیدی لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، فحاشی اور عریانی معاشرے میں عام ہو جائے گی. یہ قیامت کی نشانی ہے. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک فحاشی اور عریانی کا عروج نہیں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف قسم کا فتنہ انسان کے سامنے آئے گا، بہت سارے فتنوں کا ظہور ہوگا. بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، نیکیاں کر لو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں. كقطع الليل المظلم، جس سے رات کی تاریکی بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اس طرح فتنے بڑھتے اور بڑھتے ہی جائیں گے.
كوقع القطر،
اس طرح بارش کے قطرے آسمان سے گرتے ہیں ان کی تعداد معلوم نہیں کی جا سکتی، اس طرح فتنے بھی اتنے ہوں گے کہ آپ ان کا شمار نہیں کر سکیں گے.
بلکہ ایک فتنہ آئے گا، انسان کہے گا ہذہ مہلکتی، میں مارا گیا.
پھر دوسرا فتنہ آئے گا تو پہلے فتنے کو ویسے بھول جائے گا. ینسی تالیہ ماضیہ،
یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا.
صبح آپ ایک شخص کو ملیں گے مومن ہوگا، شام کو وہ کافر ہو چکا ہوگا.
شام کو مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو جائے گا. کیوں؟
یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی
یہ بھی ہے، لا تقوم الساعة
حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک توحید رہے گی قیامت نہیں آئے گی. اللہ کا نام جب تک باقی رہے گا قیامت نہیں آئے گی.
لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت،
اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک لوگ حج کرنا نہیں چھوڑ دیں گے. ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ حج نہیں کریں گے. اور ایک ٹیڑی پنڈلیوں والا کالے رنگ کا انسان ہاتھ میں ہتھوڑا پکڑا ہوگا، یقلع حجرا حجرا، بیت اللہ کو توڑنا شروع کرے گا، ایک ایک اینٹ الگ کر دے گا، لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لا تقوم الساعة الا على شرار الناس،
سارے نیک لوگ اللہ کے پاس چلے جائیں گے، بدترین لوگوں پہ قیامت آئے گی، نیک اور صالح لوگوں کی موجودگی میں قیامت نہیں آئے گی.
لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس حول ذي الخلصة،
اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دوس قبیلے کی عورتیں، ذی الخلصة یہ اس وقت بت تھا یعنی قبروں کے پاس، رقص نہیں ہوگا. اور آج یہ ساری کی ساری نشانیاں جو آپ حدیث کی روشنی میں سن رہے ہیں معاشرے کے اندر موجود ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا،
ان من اشراط الساعة ان يلتمس العلم عند الاصاغر،
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اہل بدعت سے زیادہ علم حاصل کریں گے، بدعتیوں کے علم کو رواج زیادہ ہوگا.
الاصاغر
عبداللہ ابن المبارک اور امام مناوی بیان کرتے ہیں، اصاغر سے مراد بدعتی ہیں. لوگ اس لیے مائل ہوں گے اور گھائل ہوں گے، بات بڑی اچھی ہے، بات بڑے مزے کی ہے، لیکن چونکہ اس کا ثبوت حدیث میں نہیں ہوگا، اس کا ثبوت قرآن میں نہیں ہوگا، اس لیے ان کو یہ باتیں اچھی لگیں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک وقت آنے والا قیامت کے نزدیک کچھ لوگ آئیں گے، یأتونکم من الاحادیث، ایسی حدیثیں قصے بنا کے لائیں گے آپ کے پاس. اور ہوں گے کون؟ دجالون، کذابون، جھوٹے اور دجال. ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے یہ حدیثیں مجھ سے سنی، نہ تمہارے باپ دادا نے یہ قصے سنے ہوں گے.
فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ،
ایسے لوگوں سے بچانا کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں اور کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں. گمراہی اور فتنے سے بچنے کی ایک ہی راہ ہے، اللہ کی کلام قرآن، اللہ کے رسول کا صحیح فرمان جو حدیث. جب تک صحیح حدیث نہ ہو انسان گمراہی سے نہیں بچ سکتا. گمراہ ہوئے ہی انسان اس وقت ہیں جب انہوں نے اپنی باتوں کو حدیث کا درجہ دے دیا، جب انہوں نے اپنی من چاہی حدیث کی ترجمانی کر لی. حدیث اور قرآن تو ہر گمراہی سے دور کرنے کا ایک واحد ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کا بھی تذکرہ کیا جس کے بعد قیامت آ جائے گی. صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنا قعودا نتحدث فی ظل غرفة لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فذکرنا الساعة فارتفعت اصواتنا، ہم نے قیامت کا تذکرہ کیا اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، ہماری آوازیں بلند ہوئی، کیا بنے گا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آیات، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں اس سے پہلے نہ آ جائیں. کون سی 10 نشانیاں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا، دنیا کے اندر 3 جگہوں پہ خصب ہوگا، زمین مشرق میں بھی دھنس جائے گی، مغرب میں بھی دھنس جائے گی، اور جزیرہ عرب کو میں بھی زمین کو دھنسا دیا جائے گا، اور یہ قیامت کی نشانی ہوگی. اور وہ بڑی 10 نشانیاں جس کے بعد قیامت آ جائے گی، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، طلوع الشمس من مغربها، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، یہ ایک نشانی ہے. ہر روز سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اب دوبارہ جاؤ اور دوبارہ طلوع ہو جاؤ. لیکن قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ فرمائیں گے، آج تم نے وہاں سے طلوع ہونا ہے جہاں تم غروب ہوئے تھے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع. حدیث کے اندر دقل کی گئی دوسری نشانی، خروج الدب، ایک جانور نکلے گا جس کے ہاتھ بھی انسان کے ہوں گے اور مختلف اس کی کیفیات بیان کی گئی ہیں، وہ ہر شخص کے ماتھے پہ لکھتا جائے گا، کافر مومن فرق ہو جائے گا، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے. اس کے بعد پھر مومنوں کا موت آ جائے گی، صرف کافر رہ جائیں گے. تیسری نشانی، وخروج یأجوج ومأجوج، یأجوج مأجوج کی قوم جہاں بند کی گئی ہے وہاں سے نکل آئے گی، اور ایسی یہ بھیانک قوم ہے، بحیرہ طبریہ کے پاس سے گزرے گی، بحیرہ چھوٹا دریا اور سمندر، اور اس کے پاس سے گزرے گی، جتنا پانی ہوگا سب پی جائیں گے. بعد میں آنے والے کہیں گے یہاں تو دریا ہوتا تھا اور سب کچھ پی چکے ہوں گے، ان کی وجہ سے زمین میں الگ سے فساد آئے گا. چوتھی نشانی، دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ارض الا سیطع، دنیا کے ایک ایک چپے پہ وہ جائے گا، الا المدینہ ومکہ، لیکن مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. دجال جب آئے گا تو اس وقت پھر مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور ہوگا، اور یہ وہ شخص ہوگا، یصلحہ اللہ فی لیلہ، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اس کے اس قابل بنائیں گے کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے گا. منارہ شرقیہ پہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو منارہ شرقیہ میں اتارا جائے گا، اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. اور حالت یہ ہے جب وہ مدینے میں آئے گا دجال تو سفید ایک مکان کو دیکھ کے کہے گا، یہ محمد کا گھر ہے، اور پھر اپنی جادوگری دکھانے کی کوشش کرے گا، ایک شخص کو ذبح کرے گا کہ میں اس کو جوڑتا ہوں، اور آخر اللہ کا حکم آ جائے گا، دوڑے گا. عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑیں گے اور باب لد کے پاس جا کے اس کو تلوار سے ماریں گے، اور جیسے جیسے عیسیٰ علیہ السلام قریب آئیں گے وہ اس طرح پگھلتا جائے گا جیسے نمک پگھلتا ہے پانی میں، اور آخر اس فتنے سے بھی جان چھوٹے گی. اس کے بعد پھر دنیا میں انتہا درجے کا امن ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی نشانی بیان کی جو ابھی آپ نے سنی، تین جگہوں کو اچانک دھنسا دیا جائے گا، شور و غل مچے گا. مشرق میں زمین دھنس گئی ہے، اچھے بھلے لوگ مغرب میں تھے دھنس گئے، جزیرہ عرب میں زمین دھنس جائے گی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دھواں اچانک دنیا میں آئے گا، کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا ہوا ہے، کائنات کے اندر دھواں پھیل جائے گا. یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اسی طرح دسویں اور آخری نشانی یہ ہوگی، یمن سے ایک آگ نکلے گی، وسط عدن سے، جو آگ تمام لوگوں کو ہانکتے ہوئے شام کی طرف لے جائے گی اور میدان محشر کی طرف لے جائے گی. اور آخر قیامت کے ابتدائی چیزیں، یہ دس مکمل ہونے کے بعد پھر قیامت اللہ تعالی کے حکم سے یوں آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا، کوئی دنیا میں نیک انسان نہیں ہوگا، اور فرشتہ قرنا میں پھونک لگائے گا. اس وقت پھر آسمان ٹوٹیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، پوری دنیا میں پانی آ جائے گا، کوئی نہیں بچے گا. اور آخر فرشتہ بھی وہ قرنا اللہ عز و جلال کے حوالے کرے گا، اور اس کو بھی موت آ جائے گی. ایک وقت آنے والا ہے، اللہ عز و جلال فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ جواب کون دے گا؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. للہ الواحد القہار، اس رب کی بادشاہی ہے جو اکیلا ہی معبود ہے، جو اکیلا ہی قہار ہے. دوبارہ پھر اللہ عز و جلال کا حکم ہوگا جب اللہ چاہیں گے، فرشتہ قرنا میں پھونک لگائے گا، اور ساری کائنات اپنی قبروں سے نکلے گی، اور اسی کو ہی قیامت کا قائم ہونا کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی جو آپ نے سنی، لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، بدتمیزی بے ادبی دنیا میں عام ہو جائے گی، اور جن کے پاؤں میں کبھی جوتی نہیں آپ نے دیکھی، جن کے جسموں پہ پورا لباس نہیں تھا، جن کے پاس کھانے کو خوراک نہیں تھی، جو بکریوں کے چروائے تھے، ایک وقت آئے گا وہی لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ کرتے نظر آئیں گے. بدتمیزی کا پہلو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بیان کیا ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے. اس زمن میں ایک نصیحت کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. سب سے بڑی بدتمیزی یہ ہے کہ ایک انسان قرآن اور حدیث اور علم شرعی کے بارے میں زبان کھولے. ان تلد الامۃ ربتہا، یہ قیامت کی نشانی ہے، جب لوگوں کے اندر قرآن و حدیث کی بیزاری آ جائے گی، اور علم اور اہل علم اور اہل قرآن کے بارے میں بیزار ہو جائیں گے، قیامت کا انتظار کرو. اس لیے دو نصیحتیں آج کے مجلس کا پیغام قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. علم کی مجلسیں اتنی مبارک ہیں، ایک قدم بھی اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اللہ اس پہ بھی اسے جنت دے دیتے ہیں. دعویٰ نہیں ہے، یہ اس کی دلیل ہے. 99 لوگوں کا قاتل جب کسی پادری کے پاس گیا کہتا ہے ہلی من توبہ، توبہ ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں. اس نے اس کی بھی گردن اڑائی، 100 کا قاتل بن گیا. پھر کسی نیک انسان کے پاس گیا، ہلی من توبہ، توبہ ہو سکتی ہے؟ کہا ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے، ائت قرية كذا وكذا فإنهم يعبدون الله، فلان بستی میں چلے جاؤ، وہاں لوگ اللہ کی خالص عبادت کرتے ہیں. برا معاشرہ چھوڑو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. اس نے توبہ کی، گھر سے نکلا، نہیں کوئی نماز پڑھی، نہیں کوئی روزہ رکھا، نہیں کوئی حج کیا اتنے وقت میں. فأدركه الموت، راستے میں موت آ گئی. ملک الموت نے روح قبض کی، 9 فرشتے جنت میں روح لے جانے والے اور 9 فرشتے جہنم میں روح لے جانے والے. فاختصمت الملائکہ، فرشتوں کا جھگڑا ہو گیا، کچھ کہیں جنتی ہے، کچھ کہیں نہیں، اس نے تو کام ہی کو نہیں کیا. اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا، فیصلہ کرو. قیسو بینہما، یہ گرا ہوا ہے، اس کے جسد خاکی سے پیمائش کرو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو جنتی ہوگا، پرانی اور بد لوگوں کے قریب ہے تو جہنمی ہوگا. فقاسو حتى وجداه الى هذه اقرب بشبر، میں نے تو ایک قدم کہا تھا، حدیث کہہ رہی ایک بالشت اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا، فیصلہ ہو گیا یہ جنتی ہے. اور سب سے بڑی بدتمیزی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زبان یہ کہے کہ دنیا میں فساد ہی علم والوں کا ہے، اور یہ اتنی بڑی بدتمیزی ہے، قرآن نے اس کی گواہی دی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابی بیٹھے تھے، ایک شخص نے صرف ویسے کمنٹس جاری کیے، ما هؤلاء القراء اجبرنا عند اللقاء، اور چھوڑو ان کو یار، یہ تو بزدل لوگ ہیں، کھانے کی بات ہو تو یہ بہت شیر ہوتے ہیں. صحابی نے جب سنا ان لوگوں کے بارے میں جو صحابہ تھے، علم والے تھے، جو اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ سیکھنے والے تھے، صحابی کہتے ہیں کذبت لعمر اللہ، جھوٹ کہہ رہے ہو، میں ابھی تیری شکایت کرتا ہوں. سامنے خیمہ ہے، اللہ کے رسول جہاں تشریف فرمائے، صحابی دوڑ کے جاتے ہیں، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ چکے تھے، اور قرآن کی آیتیں نازل ہو چکی تھی. قل ابی اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اور اللہ کی نشانیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو. آپ حدیث کو دوبارہ سنیے، کہاں صرف یہ تھا کہ چھوڑو ان کو، یہ تو کھانے کے معاملے میں ہی ان کے مقصد ہے، لڑائی میں تو یہ بزدل ہے، کہ اللہ سے مذاق ہوا؟ علم والوں کے مذاق کو اللہ نے اپنا مذاق سمجھا ہے، علم والوں کی بدتمیزی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتوں کی تضحیک سمجھا ہے. کہ اللہ کے رسول سے کسی نے مذاق کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق سمجھا ہے، اگر علم والوں کو طعن و تشنیع کا مورد بنایا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا ترحلوا ارتحلوا، میں اس جگہ پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا جہاں علم والوں کی توہین ہوتی ہے. اس لیے زندگی کے اندر اپنی زبان کو قرآن، حدیث، شعائر اسلام، شعائر سے مراد اللہ کی جو نشانیاں ہیں، مسجدیں، بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس، شعائر ہیں، یہ مینا، یہ عرفات، جس کو اللہ کے رسول نے بھی شعائر کہا ہے، اور اسی طرح اہل علم، ان کے بارے میں زبان نہ کھولی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں سے جانے کا حکم دیا اور خود بھی سوار ہو گئے، تو وہ شخص دوڑ کے آیا، کہتے یا رسول اللہ انما ہی سوالف، میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا تھا. آپ نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا، یوں اور کہا قل ابالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, اللہ سے مذاق کرتے ہو اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو, اللہ کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو. جہاں علم والوں کی توہین ہو وہاں مومن نہیں بیٹھتا. اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے وَلَا تَقْعُدُوا, وہاں بیٹھو ہی نہیں جہاں اس طرح کی زبان درازی کی جا رہی ہے. اور امام نووی نے سچ کہا تھا, جو شخص زبان درازی کرتا ہے اِنَّ لُحُومَ الْعُلَمَاءِ مَسْمُونَ, علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہوتے ہیں. من شم مرضا ومن اکل مات, جو ان کی غیبت کرنا چاہتا ہے وہ ایمانی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے, جو کر لیتا ہے اس کا ایمان مردہ ہو جاتا ہے. اور امام نووی لکھتے ہیں میرے زمانے میں ایک شخص جو علماء کو گالی دیتا تھا, فلما مات اندلع لسانه واسود, جب وہ فوت ہوا تو اس کی زبان باہر آئی اور سیاہ ہو گئی. وعادت اللہ فی حد کی استار منتقصیہم معلوم ان من اطلق لسانہ بالسلب فی العلماء, جو علم اور علم والوں میں زبان کھولتا ہے اللہ کا یہ قانون ہے مرنے سے پہلے اس کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے. اور علماء یہ لکھتے ہیں کہ سب سے چھوٹی سزا جو اس کو دنیا میں ملتی ہے کہ اس کی آگے نسل میں کوئی دین لینے والا نہیں ہوتا, اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں اور اس کی اولاد دین سے محبت نہیں کرے گی. اس لیے اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام اور ایمان اور احسان کی صحیح فہم نصیب فرمائے اور ہمارے اخلاق بلند فرمائے اور قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ذوالجلال ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے. اور آتاکم یعلمکم دینکم, جس طرح جبریل آئے دین سکھانے کے لیے, اللہ ہمیں بھی کہیں جانے اور کہیں آنے کی توفیق دے جہاں ہم دین سیکھیں اور سکھائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.